العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام درس تذکیر و تزکیہ یعنی درس تصوف میں آج دوسری نشست میں ہم سب کی حاضری ہے. اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدق و طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہو، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. گزشتہ درس کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے حوالے سے جد و جہد کر کے اپنی اصلاح کی بھی بھرپور کوشش کریں. اور آج کی نشست میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں خود کو تلاش کریں کہ قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں ہم کہاں ہیں اور کیا ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف قوموں کا ذکر موجود نہیں، قوموں کی عادتوں کا ذکر موجود نہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے صرف قصص و واقعات ہی موجود نہیں، بلکہ ہر فرد کے حوالے سے اس میں ذکر موجود ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو جاننا چاہے کہ وہ کیا ہے اور قرآن مقدس کی روشنی میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو وہ اللہ کی اس عظیم ترین کتاب کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور اپنی کیفیت کے حوالے سے اچھی طریقے سے جان بھی سکتا ہے. چونکہ جتنے بھی اولیاء کرام علیہ الرضوان اس فرش گیتی پر تشریف لائے انہوں نے قرآن مقدس کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا، بلکہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت اس نیت سے کرتے تھے کہ قرآن مقدس کو پڑھنا اس لیے ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دستور حیات ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مقدس میں با عمل لوگوں کا مقام کیا ہے اور بے عمل لوگوں کی جگہ کیا ہے اس کا صراحت کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، اور کن چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت کون سا مقام عطا کرتا ہے، ان اعمال کا بھی ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، تو اولیاء کرام علیہ الرضوان کو جو مقام اور مرتبہ میسر ہوتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ قرآن مقدس میں اعمال کی جزا کا ذکر ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ ویسا ہی آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر تمہاری ناموری کا ذکر موجود ہے، بلکہ تم خود کو اگر تلاش کرنا چاہو تو اس کتاب کے ذریعے اپنا مقام تلاش کر سکتے ہو، اور دوسرے اعتبار سے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ گروہ قریش سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تم میں نازل ہوئی، اب اس کتاب کی سچویشن یہ ہے کہ اگر تم دیکھو تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اور قرآن کے عرب کی سرزمین پر نازل ہونے کی وجہ سے یہی کتاب تمہیں ناموری بھی عطا کرے گی اور تمہیں عزت و سربلندی بھی عطا کرے گی۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد، بڑے جلالی تھے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ غضب میں آتے، غصے میں آتے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ احنف بن قیس کا غصہ 100 تلواروں کی طرح ہے، لیکن جب حضرت احنف بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ جب قرآن مقدس میں ہر بندے کا ذکر موجود ہے تو ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ قرآن میں میری جگہ کہاں ہے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنا مقرب بندہ بتایا ان کی خصلتوں کا ذکر ہے، ان کی عادتوں کا ذکر ہے، ان کے شب و روز کا ذکر ہے، ان کی عبادت گزاری کا ذکر ہے، ان کی عادتوں کا ذکر ہے، تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں یہ سوچ کر کہ میں اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈوں کہ میں کہاں ہوں، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ پر پہنچا، پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں نے سوچا کہ رات سجدے اور قیام میں گزارنے والے بندوں کا جو ذکر ہے اس میں تو میں نہیں ہوں. حالانکہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار تھے، تقوی شعار تھے، لیکن کسی کسی رات کو یا اکثر راتوں کو وہ آرام بھی کرتے، کچھ دیر عبادت بھی کر لیا کرتے، لیکن چونکہ مسلسل مکمل رات عبادت میں نہ گزرتی تھی تو اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کی بجائے افسردہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ جو اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اس میں تو میرا ذکر نہیں ہے، میں اس میں نہیں ہوں، افسوس کرتے ہیں. اس اعتبار سے کہ روئے زمین پر اللہ کے ایسے بھی برگزیدہ بندے موجود ہیں جن کو اپنی پیٹھ زمین پر لگانا یا بستر پر لگانا اچھا نہیں لگتا، ان کو اپنی پیشانی کو سجدے میں گزارنا لگانا اچھا لگتا ہے، زمین پر جھکانا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے وجود کو جب بستر پر آپ نے آرام کرنے والا محسوس کیا تو افسردہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ کاش میں بھی اللہ رب العزت کے ان بندوں میں ہوتا جو اپنی رات سجدے اور قیام میں گزارا کرتے ہیں. پھر حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری آیت کی تلاوت کی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں. جب یہ آیہ کریمہ انہوں نے پڑھی جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل گئے، رونے لگے کہ آج ہمارا حال تو ایسا نہیں ہے. کہ ہم اپنی کروٹوں کو خواب گاہوں سے جدا کیے بیٹھے ہوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنی کروٹیں خواب گاہوں کے اندر ہم لیتے ہیں اور شب بیداری عبادت و ریاضت میں کرنے کی بجائے ہماری راتیں بس یوں ہی ضائع ہو جایا کرتی ہیں. تو آپ نے جب اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق نہ پایا تو افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے. اور اس آیت میں ایک بات اور بھی ہے کہ اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، یعنی اللہ کو اس حال میں پکارتے ہیں کہ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے امید بھی کرتے ہیں. ڈرتے اس اعتبار سے ہیں کہ مولا عز و جل ناراض نہ ہو جائے، مولا عز و جل کی ناراضگی مول نہ لینی پڑے اور رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کے شکار نہ ہو جائیں، تو یہ ڈرتے ہیں. اور ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ میدان محشر کے اندر رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر رسوائی نصیب نہ ہو، اس اعتبار سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسے نہ پکاریں گے تو کسے پکاریں گے، اور امید بھی اسی سے لگائے رکھتے ہیں کہ وہی تو پکار کو سنتا ہے. اب من یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے، وہی پالنہار حقیقی سنتا ہے. اور یاد رکھیں ایمان بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان، اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے مایوس بھی نہ ہو جاؤ، اس سے ڈر کر گناہ نہ کرو اور اس سے امید رکھ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توب و استغفار کرو، تاکہ اس سے جب توب و استغفار کی قبولیت کی امید رکھو گے تو وہ پالنہار حقیقی کرم کی نظر فرما کر گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی شان اور خود پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، اور ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور اللہ والوں کی ایک شان یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ جو روزی انہیں عطا کرتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ ان کی اس صفت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو مخلوق سے بے خوف کر دیا، بے نیاز کر دیا. اسی لیے قرآن مقدس کی ایک اور آیت کے حوالے سے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی جب یہ آیت تلاوت کی تو اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں پایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو رات و دن میں، ظاہر و باطن میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے ان کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہے اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سماعت فرمایا. اب یہ بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے اور اپنی زندگی میں ان آیات کو عملی جامہ ان آیات پر پہنانے کی جو ضرورت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم صرف ان آیتوں کو سنے نہیں، بلکہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قرب کی دولت سے بہراور کرنے کے لیے اور رب سے قریب تر ہونے کے لیے ان آیتوں کو سن کر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. یعنی مراد یہ ہے کہ آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو بچوں نے آواز لگائی، ہٹو، امام اعظم جا رہے ہیں. اور یہ وہ امام ہیں جو پوری رات اس طریقے سے عبادت میں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی ستون کھڑا رہتا ہے. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان جملوں کو سننے کے بعد سے کبھی آرام رات کو آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد سے پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزارتے. میں یہ بات جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھیں. اب بات وہاں آ رہی ہے جہاں ہم کو پہنچنا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے بھی خط کے اندر کسی نے اظہار کیا، حضرت علامہ حافظ و قاری محمد احمد رضا خان، اس وقت اعلی حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جب یہ خط آیا اور اس میں لفظ حافظ اعلی حضرت کی طرف منسوب کیا گیا تو اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے یہ سوچا کہ جب مجھے لوگ حافظ سمجھتے ہیں تو تو اعلی حضرت نے محنت کی اور ایک مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اب یہاں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سر پر امامہ شریف آپ نے بھی سجایا ہے، میں نے بھی سجایا ہے، ہم سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین کی خدمت کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. اب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں کا گمان ہمارے بارے میں یہ ہوتا ہے یہ تو جماعت کا پابند ہوگا، یہ تہجد کا پابند ہوگا، یہ ذکر و اذکار کا پابند ہوگا، یہ نوافل کا پابند ہوگا، یہ تلاوت کا پابند ہوگا، یہ گناہوں سے دامن کو بچانے والا ہوگا، یہ سارا حسن ظن مبلغین، طلباء اور معلمین کے لیے عوام کا ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گمان لوگ ہمارے بارے میں کرتے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس گمان پر پورا اترنے کی کوشش کریں؟ اعلی حضرت نے خود کو ایک مہینے میں حافظ بنا لیا، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے، گویا ہمیں ذہن دیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا جتنا بہتر سمجھتی ہے تم اس سے بہتر بننے کی کوشش کرو، اس سے بہتر بننے کی کوشش کرو. اور مجھے اس وقت حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر، وہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ جو رئیس اڑیسہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا اونچا مقام، پیکر اخلاص، ملت اسلامیہ کی خاطر جنہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی، مقدموں کا مقابلہ کیا، جب ایک مرتبہ مجاہد ملت علیہ الرحمہ الہ آباد کی سرزمین پر ایک پروگرام کے لیے تشریف لائے، ایک مفتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دوران خطاب جلسے میں تشریف لائے، تو خطیب صاحب نے دوران خطاب ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو زمین پر چلتا پھرتا اللہ کا ولی دیکھنا ہو وہ حضور مجاہد ملت کو دیکھ لے. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھے اور جا کر کے پھر اسٹیج پر بیٹھ گئے. مفتی صاحب کا خطاب ختم ہوا، آخر میں حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعلان ہوا. آپ جانتے ہیں حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جب مائک پر تشریف لائے تو انہوں نے جو خطاب شروع کیا اس خطاب کی ابتدا اور انتہا بس چند جملے ہی تھے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ادھر جملہ شروع ہوا اور ادھر ایک دو جملے میں انہوں نے اپنی تقریر مکمل فرما دی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جب آ رہا تھا تو میرے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ جملے استعمال کیے، میں تو بہت گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے اگر کل بروز قیامت میرا مولا مجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ تیرے بندے مجھے نیک گمان کرتے تھے، بس اس کی لاج رکھ لے. یہ اللہ والوں کی شان تھی، جو نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے اور تہجد کے اتنے پابند تھے کہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو بخاری شریف پڑھاتے تھے وہ تہجد کے بعد پڑھاتے تھے. تو ان اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت گرا پڑا اور گنہگار تصور کرتے تھے. اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہزار مقام و مرتبہ عطا فرما دے، باوجود اس کے اگر اپنے آپ کو کوئی کمتر محسوس نہ کرے اور اپنے آپ کو سب سے اعلی، سب سے افضل تصور کرے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے بڑا کمتر انسان کوئی دوسرا نہیں ہے جو اپنے آپ کو سب سے بہتر تصور کرتا ہو. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے بہت کچھ ہوتے تھے، سجدے بھی ان کی زندگی میں ہوتے، عبادت بھی ان کی زندگی میں ہوتی، ریاضت بھی ان کی زندگی میں ہوتی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، وہ اپنے رب سے خوف زدہ ہوتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جنہیں خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن عید کے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، گریہ زاری فرما رہے تھے. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی اور کہا حضور آج عید کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، آج آپ گریہ زاری فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اس کی عید ہے. اور فرماتے ہیں خوشی وہ منائے جسے یقین ہو کہ اس کے روزے اللہ نے قبول فرمائے. میں تو ڈرتا ہوں کہ قیامت میں کہیں میرے روزے میرا مولا میرے منہ پہ نہ مار دے. یہاں جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے، اللہ والے نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، عبادت کر کے بھی ڈرتے تھے، تقوی اختیار کر کے بھی ڈرتے تھے، اور کبھی خود کو کچھ بھی تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار اور سیاہ کار تصور کرتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور پاک میں قحط پڑا. آپ جانتے ہیں لوگ آئے حضور چلیں دعا فرما دیں، نماز استسقاء ادا کی جائے، اس کے بعد آپ دعا فرمائیں گے اللہ کرم فرمائے گا. ارشاد فرماتے مجھے پہلے شہر سے نکل جانے دو، تم لوگ جا کے دعا کر لینا، مجھے نکل جانے دو. لوگوں نے کہا حضور تو پھر نماز استسقاء اور دعا یہ کون کرائے گا سب؟ ارشاد فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ بارش کس وجہ سے نہیں آتی؟ جب زمین پر یا کسی بستی میں گناہ کرنے والوں کی کثرت ہو اور بڑے بڑے گنہگار ہو تو اللہ رحمت کی بارش کو روک دیتا ہے. تو میں اس بستی سے نکل جانا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سے بڑا کوئی پاپی شہر میں نہ ہو، تو میں نکل جاؤں گا تو بارش ہوگی، شاید میری وجہ سے بارش رک گئی ہو. یہ ان اللہ والوں کا حال تھا جو معرفت خداوندی کی دولت سے مالا مال تھے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو انہوں نے بہت کچھ نہ سمجھا، بلکہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت گرا پڑا تصور کیا. تو یہاں دو چیزیں آپ کو آج سمجھنی ہیں ابھی، اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب دین کے راستے میں ہم نے قدم بڑھا لیا ہے، چاہے وہ حصول علم کا راستہ ہو، چاہے دعوت دین کا راستہ ہو، تو معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے گمان کو اللہ نے ہمارے متعلق نیک کر دیا ہے. اب ہم کیسے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ لوگوں کا جو اچھا گمان ہمارے متعلق ہے اس سے بہتر بننے کی ہم کوشش کریں، اور خوف میں اور امید میں اپنے پالنہار حقیقی کو یاد کرتے رہیں، اور اسی کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے آیتوں کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر جب پہنچے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ آیہ کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ لرز اٹھے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کبائر اور گناہوں سے تو ہمارا دامن آلودہ ہے، تابعی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جن کبائر گناہوں کو ہم آج سمجھتے ہیں، کیا ان کی نظر ان کبائر پر تھی؟ تو سنو، اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، ان کے نزدیک جو عام طور پر کبائر ہوتے ہیں، جو فواہش ہوتے ہیں، یہی صرف گناہ اور کبائر و فواہش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ والوں کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اگر کسی سے کوئی امید وابستہ ہو جائے تو اسے بھی وہ کبیرہ گناہ تصور کرتے ہیں، اسے بھی کبیرہ گناہ تصور کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آیا، اس زمانے کے اولیاء کرام عیادت کے لیے تشریف لائے، مائی کیسی طبیعت ہے؟ تو جواب میں یہی فرماتی، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اس وجہ سے بخار آ گیا۔ تو اولیاء نے کہا، مائی اگر تم سے رب ناراض ہے تو روئے زمین پر تو شاید ہی پھر کوئی ایسا ہو جس سے مولا راضی ہو، اس لیے کہ تم جیسی عابدہ اور زاہدہ اس سے خدا ناراض، تو پھر کون ہے جس سے اللہ راضی ہو؟ مائی کیا بات کر رہی ہو؟ کہا ہاں میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں آج قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں نے جنت کا ذکر پڑھا تو میرے دل میں جنت کی محبت پیدا ہوئی۔ تو فرماتی ہے جب جنت کی تڑپ اور جنت کی محبت پیدا ہوئی تو غیب سے آواز آتی ہے، رابعہ کیا میری محبت کمزور پڑ گئی کہ جنت کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو؟ بس فرماتی ہیں کہ یہ غیب کی آواز نے مجھے بخار میں گرفتار کر دیا، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو۔ تو اللہ والوں کے نزدیک جو عام طور پر ہم کبائر اور فواہش محسوس کرتے ہیں، یہی کبائر اور فواہش نہیں ہیں، ان کے نزدیک تو ماں سوا اللہ سے امید رکھنا یہ بھی کبائر کے اندر وہ شمار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں عام طور پر ہمیشہ باوضو رہنا، یہ الوضو علی الوضو نور علی نور کے تحت باعث ثواب ہے، لیکن اللہ والوں کے نزدیک بے وضو رہنا یہ گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بے وضو رہنا گناہ نہیں ہے عام انسانوں کے لیے، لیکن اللہ والوں کے لیے وہ تو اپنے آپ کو بے وضو رکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بے وضو رہنا اپنے آپ کو گناہ میں گرفتار محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاتے ہیں جو چیزیں قرب خداوندی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. اب حضرت عنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے کی کئی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے 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 جب اس آیے کریمہ پر پہنچے تو فرد مسرت سے جھوم اٹھے. کئی آیتیں اور بھی پڑھی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہ جن لوگوں پر عذاب ہوں گے اور جن وجوہات پر عذاب ہوں گے ان کے متعلق آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے وہ روتے رہے اور کہے مولا اس سے ہمیں بچا لینا، ان گناہوں میں ہمیں گرفتار نہ کرنا، یہ سب پڑھتے رہے. لیکن جب یہ آیے کریمہ پر پہنچے تو پھر کہنے لگے مولا میں نے اپنے آپ کو پا لیا، میں نے اپنے آپ کو پا لیا. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور الرحیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور الرحیم. اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے. مقر کے معنی ہوتا ہے اقرار کرنے والے. طلبہ جانتے ہیں کہ مقر یہ اس میں فاعل ہے، تو اس کے معنی کیا ہوا؟ اقرار کرنے والے. اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا. ایک کام اچھا کیا، ایک کام برا کیا، یعنی نیکی بھی کرتے گناہ بھی کرتے. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ حضرت احنف بن قیس نے تلاوت فرمائی تو فرماتے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، یقیناً کچھ نیکیاں بھی ہوئی ہیں کچھ گناہ بھی ہوئے، اور میرے رب سے امید ہے کہ میرا مولا مجھے معاف فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ کا شان نزول بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر سکیں کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جو گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے ہیں ان پر مولا عز و جل کا کس طریقے سے کرم ہوتا ہے. شان نزول کے حوالے سے جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے. معاملہ یہ تھا کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیاری کا حکم دیا تو بہت سارے صحابہ تقریباً صحابہ چل پڑے، لیکن کچھ صحابہ یہ سوچ کر رک گئے کہ ہمارے پاس سواریاں اچھی ہیں، ہم پیچھے سے جا کر کے جنگ کے میدان میں مل لیں گے. اور پھر اسی میں تاخیر ہوتی گئی یہاں تک کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. تو وہ جو رک گئے تھے وہ اپنے آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں. جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور قریب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں. یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہوئے، یعنی ہم مال کی وجہ سے رک گئے تھے تو یہی ہمارے لیے رکاوٹ بنی، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے صدقے کو لینے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے تھوڑا سا سماعت فرمائیں، یہاں عمل صالح سے یا اعتراف قصور اور توبہ مراد ہے، یا اس میں تخلف سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا، یا طاعت و تقویٰ کے تمام اعمال، اس تقدیر پر یہ آیت مسلمانوں کے حق میں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق جو ہے، اپنے آپ کو قصوروار محسوس کرنا، گناہ کرنے کے بعد، سیاہ کاری کے بعد، بے عملی کے بعد، عصیان شعاری کے بعد، اپنے آپ کو بہت پاک دامن تصور کرنا، یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور خوش فہمی میں گرفتار ہونا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے گناہوں کا اقرار بھی کریں اور نیکیاں بھی کریں، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف بھی کریں، اور جو چیزیں گناہوں کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، جیسے کہ صحابہ نے مال کو رکاوٹ سمجھا تو فوراً کہا کہ یہ مال ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو چیزیں ہمارے نیکی کے لیے رکاوٹ بنتی ہوں ان کی محبت کو دل سے نکال دو، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اور رب قدیر جل جلالہ اپنے قرب کی دولت سے مشرف بھی فرمائے گا۔ اب ایک آخری بات، اللہ والوں کی ایک شان قرآن نے بیان فرمائی، کانو قلیلا من اللیل یہجعون ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے، میں کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بستی پر عذاب نازل کروں، لیکن ان میں جب استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا عذاب ٹال دیتا ہوں۔ استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو اپنا عذاب ٹال دیتا ہوں۔ اور استغفار کا بہترین وقت وہ سحر کا وقت ہے، کہ اس وقت رب قدیر جل جلالہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں۔ اب چونکہ طلبہ مستقبل میں دعوت دین کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر اٹھائیں گے، مبلغین ابھی سے اب ذمہ داری کاندھے پر اٹھائے بیٹھے ہیں، کیا منشا ہے دعوت کے کام کا؟ یہی منشا تو ہے نا کہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں، لوگ گناہوں سے بچ جائیں، لوگ نیکیوں کے عادی بن جائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں اس زمانے کے ایک جلیل القدر ولی کامل اپنی قیامگاہ میں تشریف فرماتے، خلیفہ کا خیال ہوا کہ میں ملاقات کا شرف حاصل کروں، اطلاع بھجوائی کہ حضرت میں باریابی کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہوں. تو اس وقت کے ولی کامل نے ارشاد فرمایا، خلیفہ کا میرے یہاں کیا کام ہے، نہ مجھے اس سے کوئی حاجت ہے نہ اس کی مجھے ضرورت ہے، تو وہ میرے یہاں آ کر کیا کرے گا. تو وزیر نے کہا کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ خواہش مند ہیں تو آپ ملاقات کا شرف عطا فرمائیں. کہا ٹھیک ہے آ جائیں. خلیفہ وقت کا جب آنے کا ٹائم ہوا اور جب اطلاع ہوئی کہ بس اب قریب ہے کہ پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا، رات کے وقت بلایا تھا، دیا بجھا دیا. جب دروازے پر وزیر نے دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا اور مکان کے گوشے میں چلے گئے، آواز لگائی آ جاؤ. وہ اندر اندھیرے میں داخل ہوئے. جلیل القدر ولی کامل تو کوئی اپنے ساتھ تو چراغ لے کر جائے گا نہیں، ان کے دربار میں ان کے گھر میں کس طریقے سے ساری چیزیں. پہنچے وہ اندھیرا، دیکھا تو خلیفہ وقت جو ہے وہ ہاتھ اپنا ایسے ایسے کر کے گھما رہا ہے کہ کہیں بھی وہ بزرگ مل جائیں تو میں ان کی دست بوسی کر دوں. اتفاق سے ہاتھ اس ولی کامل کا اس کے ہاتھ میں آ گیا. وہ ولی کامل ارشاد فرماتے، خلیفہ وقت تیرا ہاتھ تو بڑا نازک ہے، کاش کہ یہ جہنم سے بچ جائے. بس اتنا سننا تھا کہ خلیفہ وقت وہاں گر گیا. کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضور بس ایک نصیحت فرمانے میں چلا جاتا ہوں. اب یہ نصیحت تم تمام مبلغین کے لیے، ہم سب کے لیے، اس نصیحت میں سب کچھ ہے. خلیفہ وقت سے اس وقت اس دور کے ولی کامل نے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ وقت نصیحت سننا چاہتا ہے تو سن لے، بادشاہ وہ نہیں جو لوگوں پر حکومت کرے، اصل بادشاہ وہ ہے جو نفس پر حکومت کرے. اگر تم نے پوری دنیا کو اپنا فرما بردار بنا لیا، یہ کمال کی بات نہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم نفس کو اپنا غلام بنا لو. نفس کی غلامی قبول نہ کرو، نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کرو. آج ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اپنے وجود کا احتساب کریں، اپنے آپ کو جانچیں اور قرآن مقدس کو سرسری طور پر نہ پڑھیں. میں اگر قرآن مقدس کی اور کئی آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کے بعد یہ کہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے، ہر ایک کو اس میں اپنی تصویر نظر آ جائے گی، تو ہم جب اپنی تصویر دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری زندگی ہم اپنے آپ کو سجدے سے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں اور اپنے آپ کو روئے زمین کا سب سے گرا ہوا انسان سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. قرآن جب ہم کو اپنا آئینہ دکھائے، قرآن کے آئینے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو آج ضرورت ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ العظیم. ان کوششوں کی بنیاد پر اللہ چاہے گا تو ہماری زندگی بھی سنوار دے گا اور وہ کرم کی نظر فرمائے گا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو آج کے اس مجلس تذکیر و تزکیہ درس تصوف میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم قرآن مقدس میں کہاں ہیں اور اللہ والوں نے قرآن مقدس میں کس طریقے سے غور کیا اور اپنے آپ کو قرآن مقدس میں کس طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کی. اب ہمیں بھی چاہیے کہ جو اوصاف اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بیان فرمائے ہیں ان اوصاف کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا قلب بھی مطمئن ہو جائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذلت و رسوائی سے ہم بچ جائیں اور بارگاہ سمدیت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس سے استفادہ اور رہنمائی کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونبر قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.